الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عصمت علی شان ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک ترین، قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے. جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا، انشاءاللہ قیامت کے دن قرب مصطفیٰ اسے نصیب ہوگا. اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف ملے گا، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی پائے گا اور جنت میں داخلہ بھی ہوگا. کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. منشن کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اور موضوع وہ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا. قرآن مجید فرقان حمید میں مکہ مکرمہ کی آبادی سے متعلق اللہ کے ارشاد موجود ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ کی بہت سی قربانیاں ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ بجگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور وہ ذکر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ساتھ بطور خاص بھی ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خانہ کعبہ کو باقاعدہ انہی بنیادوں پر تعمیر کیا، اور تعمیر کر کے پھر وہاں دعائیں بھی مانگی اور لوگوں کو اس طرف آنے کی دعوت بھی دی، حج بیت اللہ کرنے کا اعلان بھی کیا، تو یہ تذکرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے شہر مکہ سے متعلق ہیں. شہر مکہ کے بارے میں ایک پس منظر قرآن مجید کی سورت سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کا پس منظر کے اعتبار سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، پھر ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آبادی کا ذکر فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ شام میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن مبارک، ان کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہلیہ زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو آپ میرے پاس سے جدا کر کے کہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ جگہ کا اہتمام کریں، ان کو رکھیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر وحی بھی نازل کر دی، اور آپ نے اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لیا اور ان کو لے کر شام سے آپ نے سفر یہ عرب شریف مکہ مکرمہ اس کا کیا اور خانہ کعبہ کے قریب میں ہی قرب میں ہی آپ نے ان کو یہاں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ مرشر کے ناظرین بہت بڑے توکل کی بات ہے، بات بیان کرنا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا لگانا یہ بھی آسان ہے، لیکن اللہ والوں کا، اللہ کے پیاروں کا توکل دیکھیے اور انداز دیکھیے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو یعنی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو اس مقام پر چھوڑ آؤ، تو پھر اس فرمان کے آگے، اس وحی کے آگے پھر کسی طرح کا اس پہ عمل نہ کرنے کے حوالے سے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے ان کو لیا اور ان کو اس جگہ پر، آج مکہ شہر کی چمک دمک ہے، رونق ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس شہر کی طرف جانے کے لیے۔ اللہ کا گھر ہے، کعبہ معظمہ ہے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں مالو، تو ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن آپ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت پیچھے تھوڑا جانا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس آبادی کے لیے کوشش کی اور اللہ کا حکم ہوا، آپ نے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بیٹے کو جب اس میدان کے اندر، جبکہ وہاں کوئی پانی کا کنواں نہیں ہے، وہاں کوئی پھل نہیں ہے، وہاں کوئی انسان ہی نہیں نظر آ رہا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے وہاں اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو رکنے کے لیے کہا۔ جب وہاں چھوڑا تو انہوں نے آپ سے التماس کی، گزارش کی، بولی یہاں نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ایسا کہ جس سے بات چیت کر سکے، کوئی انسیت مل سکے، بچہ بھی ابھی گود میں ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ تو آپ چلتے گئے، وہ آپ کے پیچھے جا رہی ہیں، پھر آپ کو کہتی ہیں کہ کیا اللہ کا آپ کو حکم ہوا ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، یہ جواب تھا آپ کا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ خاموش ہو جاتی، کہ جب اللہ کا حکم ہے اس معاملے میں تو پھر خاموشی اختیار کی اور کہا اب اللہ کا حکم ہے تو اس کے مطابق ہی اب مجھے یہی رہنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور یہ بھی جانتی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کا جب حکم آ جائے گا تو پھر اس کے آگے پھر جو ہے وہ لبیک ہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں ہے۔ خاموش ہو گئی۔ اب یہاں ہیں بے یارو مددگار ایک طرح کے، لیکن اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ زندگی گزر رہی ہوئی، لیکن کتنے دن تک آخر ایسا گزر بسر ہوتا کہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ کھجوریں تھیں جو آپ کے پاس، اور یوں آپ ماں بیٹا جو ہے وہ دونوں یوں گزر بسر کر رہے ہیں۔ ہوا یا معاملہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے پھر رخصت ہوئے تو آپ نے دعائیں کی اور کچھ لمبی دعا فرمائی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں دعا کرتے ہوئے آپ چل دیے۔ حضرت اسماعیل دودھ پیتے تھے اس وقت، والدہ محترمہ کا دودھ پی رہے ہیں، یوں ہی گزر بسر ہو رہے ہیں، لیکن آخر کب تک؟ بالآخر بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دودھ بھی ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل کو پیاس کی شدت تھی، اور اسی پیاس کی شدت میں جب وہ تڑپنے لگے، پیاس اس شدت کی تھی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دوران یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے، کبھی آپ ادھر تو کبھی ادھر، کبھی اپنے بچے کی خبر لینے کے لیے واپسی آ جاتے اور کبھی پھر پانی کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے. مدرسن کے ناظرین آج صفا مروہ کرتے ہوئے صفا مروہ کے چکر کو لگاتے ہوئے ہمارا یہ تصور بنتا تو ضرور ہے کہ بی بی ہاجرہ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، لیکن کاش ہم حج کے ان معاملات کو پس منظر کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اور اصل حقیقت اور روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رضا پہ کیسے راضی ہیں، اور پھر اپنے بیٹے کی اس پیاس کی وجہ سے بیٹے کی محبت میں کبھی دوڑتی کنویں کو تلاش کرتے ہیں اور کبھی آپ بیٹے کی طرف آتی ہیں. یہ انداز آج صفا مروہ پر ایئر کنڈیشن ہے، بہت اچھے ماربل لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ لبیک پڑھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے صفا مروہ کرتے ہیں، مختلف کلمات جاری ہیں، سکون سے جگہ جگہ آب زمزم کے پانی کے کولر لگے ہوئے ہیں تو وہ صفا مروہ کرتے ہیں. لیکن ایک منظر وہ بھی ذرا، جب پہاڑی تھی یہ سیدھا روڈ کی طرح نہیں تھا، ماربل نہیں تھا، عرب کی گرمی کو بھی ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چکر لگانا. اور اتنے میں آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک ایڑی کو جب زمین پر مارا، اور بعض روایات کہ جہاں آپ نے ایڑی کو مارا وہیں اللہ کے فرشتے جبریل امین نے اپنا پر مارا تو وہاں سے چشمہ پھوٹا ہے. بہرحال ان کی ایڑی لگنے کی برکت کہ چشمہ پھوٹا اور اس سے پانی نکلنا شروع ہوا، میٹھا شیری پانی. اور اس وقت پانی کی تلاش میں جس طرح اتنی مشقت تھی، پھر آپ کی ایڑی کے پاس ہی جب وہ چشمہ نکل آیا اور پانی نکلنا شروع ہوا تو آپ نے پھر اس پانی پہ گزر بسر ہوتا، اور وہی پانی آج کا وہ برکت پانی جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں، اور وہ مبارک پانی ہے. دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں اس پانی کے تبرک کو لے کر یہاں جو ہے وہ جاتے ہیں، اس پانی کا فیض پاتے ہیں. اور یہ وہ پانی ہے جس کو پیٹ بھر کر پینا مومن کی علامت کہا گیا ہے. یہ وہ پانی ہے جس کے چلو جو ہے وہ اگر طواف کے بعد عمرہ کرنے والے اگر اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، تین چلو بھر کر ڈالتے ہیں، اللہ انہیں ذلت سے رسوائی سے محفوظ فرمائے گا. اور یہ وہ آب زمزم ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے پورا ہوتا ہے. تو یہ آب زمزم وہاں پر جو ہے وہ پانی نکلا. پھر کچھ دنوں بعد ایک اور قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا پانی کا کنواں ہے، اور اس وقت لوگ پانی ہی چونکہ انسانی زندگی کے لیے اہم ترین ضرورت ہے، تو جہاں پانی ہوتا تو اس کے ارد گرد لوگ بستیاں لگا لیتے تھے، اس کے ارد گرد لوگ ٹھکانہ بنا لیتے تھے، خیمے لگا لیتے تھے، رہنا شروع کر. تو یوں آپ نے جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے اور لوگ بھی وہاں رہنے لگے. ابھی تک کوئی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ابھی شہرت اس شہر کی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی باقاعدہ کوئی ابھی تعمیر کا سلسلہ نہیں ہے، وہ پھر بعد میں اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی اس وقت بڑے ہو گئے تھے اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو ہے وہ اس خانہ کعبہ کی باقاعدہ انہی بنیادوں پر یہ تعمیر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. منشن کے ناظرین یہ تھا پس منظر مکہ کی آبادی کا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ آئے آیات مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ۔ یہ امن کی دعا اور ایمان پر استقامت کی دعا، اللہ کے نبی وہ معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی مسلسل اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہمیں ایمان پر استقامت ملے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو یہ لوگوں کی تعلیمات کے لیے ہے، آپ نے یہ دعا مانگی اور ساتھ ساتھ شہر کے امن کی دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو وہ امن والا وہ شہر بنا دے۔ تو یہ ایسا شہر ہے امن والا کہ اب اس کی ویرانی نہیں ہے، قیامت تک اس کی ویرانی جو ہے وہ اس طرح نہیں۔ دیگر شہر ویران ہو سکتے ہیں، شہر مکہ نہیں، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں اور یہ وہ دعا ہے جنہیں رب قرآن میں بیان جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ مکے کے ارد گرد کے پہاڑی علاقے ہیں، یہاں ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر اور اس کے قرب و جوار میں کوئی فصلیں یا کھیتی کے معاملات ہو، ایسے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ فرمایا میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تُو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، تو تُو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار بن جائیں، شکر گزار ہو جائیں، تیرا احسان مانے، انہیں رزق بھی عطا فرما۔ تین دعائیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس میں، ایک یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ آپ غور کیجئے جس وادی میں ابھی کھانے پینے کے معاملات نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، کچھ ایسے اسباب نہیں ہیں، عام ضروریات زندگی کے اسباب نہیں ہیں، سامان نہیں ہیں، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کو ٹھہرایا میں نے تیرے عزت والے گھر کے پاس، یہ نماز کو قائم رکھیں۔ اپنی اولادوں کے لیے بھی دعائیں کرو، صرف اولاد کو کوستے نہیں رہنا چاہیے، دعا کرو، دعا کرو۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، وہ دعائیں مانگا کرو۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگے، وہ نیک راستے پر آ جائیں، وہ سیدھی راہ پر چلنے والے بن جائیں، یہ دعائیں اللہ کے حضور مانگے۔ تو پہلی دعا مانگی کہ یہ نماز قائم کریں، اور پھر کیا دعا مانگی، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ آج دیکھیں یہ دعا کیسی قبول ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مبارک آج دنیا بھر کے کروڑوں لوگ، دنیا بھر کے کروڑوں لوگ جن کے دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے، بظاہر اسباب نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، رقم نہیں ہے، لیکن تڑپ ہے، تمنا ہے، کاش شہر مکہ کی طرف جائیں، اس شہر کی طرف جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اس شہر کے ساتھ لگاؤ ہے، یہ محبت ہے، یہ دلوں کا میلان ہے، یہ دلوں کا میلان ہے کہ جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، دل میں تڑپ ہے، تمنا ہے، محبت ہے کہ اللہ کے اس گھر کی طرف ہم جو ہے وہ جائیں۔ کعبہ معظمہ نے شکایت کی اللہ کے حضور، کہ روایت میں آیا کہ کعبہ معظمہ نے شکایت کی کہ میرے طواف کرنے والے زائرین یہ کم ہو گئے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو پیدا فرماؤں، وہ تیری طرف آنے کے بڑے مشتاق ہوں گے، وہ آنے کے بڑے مشتاق ہوں گے، دلوں میں محبت داخل کر دی، اور یہی محبت ہے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، مدنی چینل کے ناظرین، عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ ہم کچھ عبادتیں ایسے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہماری قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے، نماز یہ قولی عبادت اور بدنی عبادت کہ جس میں ہم کچھ پڑھتے بھی ہیں اور ہمارا جسم بدنی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، کبھی رکوع، سجدہ، پھر اٹھ رہے ہیں، تو یہ سب جسم کی حرکات و سکنات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ عبادت کے دو حصے، جس میں قول بھی ہے اور جس کے اندر بدن کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض عبادتیں، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو صرف مال دے رہا ہے، اس میں بدنی عبادت شامل نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہے تو بدنی عبادت ہے، اس میں مال یا اس میں قول، کچھ قولی عبادت یہ شامل نہیں ہے۔ لیکن حج وہ ہے جس میں آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی طاقت بھی لگتی ہے۔ حج کے ارکان، عمرے کے ارکان، جس میں انسان کو بہت چلنا بھی ہے۔ جی ہاں، من چن کے ناظرین اور جو حجاج کرام جو پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے کی تیاری میں ہیں یا حج عمرے کا عزم رکھتے ہیں، تو یہ کوشش یہیں سے پریکٹس کر کے جانا چاہیے۔ وہاں کام چلنے کا ہی ہے، بکثرت کام چلنے کا ہے۔ اور آدمی اگر ایسا نہیں کہ کوئی گھبرا جائے، ڈر جائے کہ میں اتنا بڑا کام، اتنا زیادہ چلنا میں کیسے کر رہا ہوں گا، وہاں اللہ بلاتا ہے تو ایسی طاقت بھی عطا فرماتا ہے، ایسی ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر انسان دنیا میں عام کام کے اندر رہتا ہوا اتنا شاید کبھی نہ چلتا ہو، جتنا وہاں چل بھی لیتا ہو اور اس چلنے پر بھی اسے مزہ آئے، اس چلنے پر بھی وہ خوش ہو، اس چلنے پر بھی وہ رب کا جو ہے وہ شکر گزار جو ہے وہ بندہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ اے اللہ لوگوں کے دل اس شہر کی طرف پھیر دے، اور آگے دعا جو مانگی ورزقہم من الثمرات، انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بن جائے، نماز قائم کریں، لوگوں کے دل اس طرح مائل ہو جائیں شہر کی طرف، اور رزق بھی مل جائے۔ پھلوں کی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، بظاہر مکہ مکرمہ کے ارد گرد کوئی ایسے باغات نہیں ہیں، مکہ مکرمہ میں کوئی ایسے جو گئے وہ فصلیں نہیں ہیں، لیکن پھلوں کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے کہ آج دنیا بھر کے پھل جو ہے وہ آپ مکہ مکرمہ میں پائیں گے، آپ اس شہر میں آپ کو مل جائیں گے۔ گویا کہ پھلوں کی بھی برکتیں حاصل، رزق بھی وافر، لوگوں کے دلوں کا میلان بھی اس طرف، اور یہ تینوں دعائیں اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں جو ہے وہ قبول فرمائی۔ تو منشن کے ناظرین، گھروں میں بھی رہتے ہوئے اس طرح کی دعائیں ہمیں شامل، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ وہ نماز بھی پڑھیں، اے اللہ تو انہیں رزق بھی عطا فرما، تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، رزق ہوتا ہے، کھانے پینے کے اسباب ہوتے ہیں، تو پھر اگر واقعی ہی نیک سیرت وہ بننا چاہے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، اس کے لیے بڑے اچھے اسباب ہیں، اور ذہنی سکون ہے ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی آرام کی طرف ان کو ہاتھ نہیں بڑھانا پڑتا، رب اپنے خزانوں سے انہیں یہ عطا فرما رہا ہے، اور وہ اسی پر ہی اپنا گزر بسر کرتے ہوئے ساتھ عبادت کریں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے کر پائیں۔ لیکن اگر وہ یہی جو گئے وہ آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا، تو پھر طرح طرح کے جو ہے وہ دیگر گناہ کے کاموں کے اندر وہ انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا، ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اے ہمارے رب، تو جانتا ہے ہم جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی شے وہ پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز رب تعالی وہ جاننے والا ہے. زمینوں اور آسمان میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی اللہ سے کوئی مخفی وہ رہ جائے. رب تعالی وہ سب کو دیکھنے والا ہے، سننے والا، جاننے والا. باریک سی باریک، ہلکی سی ہلکی آواز، پست سے پست آواز، اور باریک سے باریک ذرات جسے دوربین بھی دیکھنے سے انکار گویا کہ کر دے، یعنی وہ بھی نہ دیکھ سکے، دوربین سے بھی دکھ نہ پائے. اور وہ ہلکی اور پست آواز جسے انسان کوئی آلات استعمال کرتا ہوا بھی سن نہ پائے، میرا رب ایسا سمیع اور بصیر ہے. وہ اس ان ذرات کو دیکھنے والا اور اس ہلکی سے ہلکی آواز کو وہ رب تعالی جو ہے وہ سننے والا ہے. جب رب پر ایمان ایسا ہے تو پھر مومن کا یہ انداز زندگی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جب لوگوں کے سامنے جائے تو پھر بڑا نیک پارسا، اور جب تنہائی میں جائے معاذ اللہ اور وہ وہاں جا کر گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، یہ اللہ کو بہت ایسے لوگ ناپسند آتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ قیامت کے دن انہیں فرمائے گا کہ تم لوگوں سے ڈرے اور مجھ سے تم نہیں ڈرے. لوگوں سے تم نے جو گئے وہ خوف کھایا، مجھ سے خوف نہ کھایا. لوگوں کی وجہ سے گناہ تر کرتے تھے، لیکن جب میرے سامنے آتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جس وقت کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اس وقت تو ایک مومن کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ رب میرا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت، یعنی تم گویا کہ نافرمانیوں میں پڑے، تو رب تعالیٰ بڑا سخت عذاب ان لوگوں کو دے گا جو لوگ ایسے جری اور نافرمان ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا کے کلمات، اے اللہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے ظاہری اعمال اور ہمارے باطنی یعنی دل کے معاملات، یہ بھی رب جاننے والا ہے، یا عام طریقوں سے جو لوگوں سے اوجھل اور چھپ کر ہونے والے معاملات، وہ بھی رب جو ہے وہ جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. یہ آپ نے دعا مانگی اور بے شک جو ہے وہ دعا اللہ قبول فرمانے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کی 99 سال 99 ایئرز آپ کی جو ہے وہ عمر تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی کہ جب آپ کی عمر مبارک 112 سال تھی. تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بیٹے اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. رب تبارک و تعالی جو ہے وہ بیٹوں کی نعمت عطا فرمائے، لیکن بیٹیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی بعض ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بیٹی نہیں تھی، بیٹیاں نہیں تھیں ان کے پاس، کوئی ایک بھی نہیں بیٹی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام بیٹیاں تھیں ان کے پاس، لیکن بیٹے ان کے پاس نہیں تھے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں بیٹے بھی دیے تھے اور بیٹیاں بھی دی تھی، اور یہ بھی اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کہ آپ کے بیٹے بچپن میں وصال کر گئے، انتقال کر گئے، اور بیٹیوں سے پھر جو ہے وہ آگے ان کی شادیوں کا سلسلہ ہوا، لیکن بیٹے اس عمر میں نہیں پہنچے کہ وہ نکاح کو جو ہے وہ پہنچے. عرض کرنے کا مقصد مدعا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی، بعض کو بیٹے، بعض کو بیٹیاں، یہ عطا فرمایا تو یہ رب کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بھانج رکھے، کوئی اولاد نہ دے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہر حال میں انسان اللہ کا شکر گزار رہے، رب سے مانگتا رہے، رب سے دعا کرے، رب سے مانگے، لیکن ناشکری والے کلمات نہ کہے۔ اسی طرح جو بیٹے جن کے ہاں پیدا جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ بھی رب کا شکر ادا ہی کریں کہ یہ رب نے نعمتیں دی ہیں، شکر ادا کریں، ان کے نیک بننے کی دعائیں کریں۔ بہت سے ایسے ہوں گے بیٹوں والے، بیٹے ہیں، بیٹے چھ ہوں، سات بیٹے بھی ہیں، لیکن وہ بیٹے اس طرح نہیں ہیں کہ وہ ماں باپ کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے ہوں۔ وہ بعض بیٹے نافرمانیوں کی طرف پہنچ گئے، خدمت نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کس طرح اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، یہ بیٹے اس کے لیے اس طور پر تو نعمت نہ بنے۔ تو بیٹا مانگے بھی تو اللہ سے عافیت سلامتی والی اولاد، فرما بردار ہو، نیک ہو، ایسی اولاد انسان کے لیے جو ہے وہ واقعی دنیا اور آخرت کے لیے وہ مفید، فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایک بوڑھے آدمی سے ملاقات ہوئی، ایک ضعیف بیمار تھے بیچارے، اور حالت جو ہے وہ ان کی مرض والی کیفیت ایسی تھی کہ حالت مرض گویا کہ، تو ان سے کافی سال پہلے، تو اس میں نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹے وغیرہ یہ وہ، تو ان کا ایک جملہ آج تک میرے کانوں میں وہی بجتا رہتا ہے، اور جب بھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو مجھے وہ یاد آتے ہیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے سات بیٹے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، سات بیٹے ہیں، ساتھ کوئی نہیں۔ میں چاہنے کے ناظرین اللہ سے عافیت سلامتی کی دعا مانگتے رہے۔ بیٹیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے حوالے سے بڑی فضیلتوں کو جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا، نہ اسے ذلیل کیا، اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، تو اللہ اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں، جو تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالی انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دو بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے کے لیے بھی یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دو بیٹیوں اور بہنوں پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کا پوچھتے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی یہی جواب ارشاد فرماتے۔ تو منشان کے ناظرین، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، اور بطور خاص ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، بیٹیوں کی بھی خوش دلی کے ساتھ پرورش کرنی چاہیے، اور جب بیٹیوں کی ادب سکھائے، یہ سب معاملات کرے، نکاح کر دیں، تو جن کے گھروں میں بہویں آتی ہیں، خدا را جیسے ہمارا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہمارے ان سے حقوق ہیں، وہ بہو گھر کی خدمت کرے، وہ بہو گھر کے کام کاج کرے، وہ بہو سب کچھ سنبھالے، ان بہوؤں کی بھی عزت کریں، ان کا بھی احترام ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ وہ اپنے گھر بار، پورے ماحول کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر، اب اگلی پوری زندگی اس گھر کے لیے گزارنے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، تو اب اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ بہرحال عافیت کے ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بطور خاص یہ دعائیں، پھر آپ نے آگے دعا مانگی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے میرے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ آپ نے یہ دعا مانگی، اور اس دعا کے اندر آپ نے اپنے لیے بھی دعا اور دوسروں کے لیے بھی دعا، یہی انداز ہونا چاہیے۔ منچن کے ناظرین، آج ہم نے اس سلسلے کے اندر کچھ یہ باتیں شہر مکہ کے حوالے سے، آج ہر آدمی کی دل کی تڑپ تمنا شہر مکہ کی طرف ہے، اس طرف جانے کی تمنا ہے، اور یہ تڑف مسلمان میں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، جس آدمی پر شریعت مطہرہ کی طرف سے حج کرنا فرض ہو جائے تو اس آدمی کو اب بغیر کوئی ٹال مٹول کیے، تاخیر کیے، اس حج کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ان کی وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ جو زادے راہ کا مالک ہو، جس کے پاس استطاعت بھی ہے، کوئی مرض نہیں جو رکاوٹ بنے، کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہے جو رکاوٹ بنتا ہو، اور پھر بھی حج نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ تو حج کو بہت سے لوگ بچوں کی بسا کا شادیاں کرنے میں، کاروبار بڑھانے میں، ایک سے دو کرنے میں، اپنا بینک بیلنس زیادہ کرنے میں، یا اپنے گھر بار زیادہ کرنے میں، ایک گھر ہے دوسرا گھر، ایک دکان دوسری دکان، اس لالچ اور تمے میں بہت سے لوگ اپنے حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور وہ گناہگار ہوتے رہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ایک بار صاحب استطاعت آدمی پر حج کو فرض کیا ہے، تو زندگی میں کوشش کر کے جلد سے جلد، بلکہ جس سال ہی شرطیں پوری ہو جائیں، آدمی اسی سال یہ سفر کا آغاز کر لے۔ یہ عذر نہ بنائے کہ میں نے ابھی اس سال کچھ اور اپنے کام کرنے ہیں، کچھ اور دنیاوی یہ معاملات کرنے ہیں۔ ہم اللہ کی راہ میں حج کا فریضہ ادا کریں گے، رب تعالی ہماری مدد فرمائے گا، ہمارے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ انشاءاللہ ہمارے لیے راہیں کھلتی جائیں گی۔ ایک اور روایت اور آخری روایت عرض کر کے سلسلہ ختم کروں گا کہ ایک روایت میں بیان کیا کہ جو شخص اپنے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو مؤخر کر دیتا ہے اور وہ دیکھے گا کہ لوگ حاجی حج کر کے واپسی آ گئے، اس کا کام وہیں اٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! بہت سے ناظرین کے لیے اس میں تعلیم حاصل کرنے کے بڑا ایک اہم ترین نقطہ اور مدنی پھول ہے کہ ہم کسی وقت بس اوقات پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، یہ شادیوں میں رکاوٹ کیوں آ گئی، میرے بزنس میں رکاوٹ یہ کیوں آ گئی، یہ جو میں چاہ رہا تھا، پلاننگ پوری کر کے بیٹھا تھا، کیوں نہیں ہوا۔ شاید ایک وجہ یہ نہ ہو کہ ہم اس فرض کے تاریک بن رہے ہیں، اس کو چھوڑنے والے بن رہے ہیں، تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ حج جب فرض ہو جائے تو اب تاخیر نہ کریں، بلکہ اس حج کو ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، حرمین طیبین کی با ادب حاضری عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی العالمین۔ قرآن کی روشنی